पाकिस्तान है, अजम में तो काम ले ही लिया और ले रहे हैं, अल्लाह ताला अरब में भी काम, अल्लाह ताला खूब खूब दीन का काम ले ले, तो उसके लिए हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह। हजरत वाला जिस तरह फरमाते थे अपने जामिया के लिए कि जो मेरे जामिया के लिए दुआ करता है, मेहनतें करता है, चाहे वो माल के एतबार से हो, दुआ के एतबार से हो, हत्ता के फरमाया कि अगर कोई माल भी नहीं लगा सकता, कोई खिदमत भी नहीं कर सकता, तो वो दुआ ही कर ले, तो फरमाया मैं उसके लिए भी दुआ करता हूँ। तो हमारे ऊपर तो ये हक बनता है कि हम दुआ करें कि अल्लाह ताला सेहत कामिला आजिला मुस्तमिला अता फरमाए, और जो कमर के दर्द की तकलीफ वगैरह है जो चल रही थोड़ी बहुत, अल्लाह ताला उसमें भी खूब खूब सेहत अता फरमाए कि बीमारी का नामो निशान भी ना रहे। अभी बस 5 मिनट में इंशाल्लाह जहाज है, तो उसके लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला आफियत के साथ ले जाए और आफियत के साथ ले आए। तो हजरत वाले साहब दामत बरकातों के हुक्म से हाजिर हुआ हूँ, और ये हजरत वाला का किताब छा है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतें, उसमें से पढ़कर सुना रहा हूँ। वजू में 18 सुन्नतें हैं, इनको अदा करने से कामिल तरीके से वजू हो जाएगा। 9 सुन्नतें पढ़ी जा चुकी हैं, आज मैं 10वीं सुन्नत पढ़ता हूँ। अगर हम गौर करेंगे तो ये तकरीबन सब सुन्नतों पर हमारा अमल होता ही है, आमतौर पर सिर्फ जहन नहीं जाता कि हम सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं। तो नंबर 10, हाथों और पैरों को धोते वक्त उंगलियों का खिलाल करना, यानी जब हाथ धो रहे हो उस वक्त भी खिलाल करना है उंगलियों का, और जब पांव धो रहे हो उस वक्त भी उंगलियों का खिलाल करना है। तो अब देखें ये इस सुन्नत पर सबका अमल है, सिर्फ ध्यान आज पढ़ लिया तो आप सुन्नत की नीयत से इंशाल्लाह अदा करेंगे, क्योंकि ये जो मशहूर हदीस शरीफ है कि इन्नमल आमालु बिन्नियत, कि आमाल का दारो मदार नीयत पर है। इससे मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फरमाते हैं इससे मुराद इन्नमा सवाबुल आमाल बिन्नियत, कि आमाल के सवाब का दारो मदार नीयत पर है। फिर फरमाया अगर कोई शख्स नीयत वुजू में नीयत नहीं करता, गालिब हाँ पहला यही है वुजू की नीयत करना, तो फरमाया उसका वुजू तो हो जाएगा, फर्ज तो अदा हो जाएगा, लेकिन उसको उसका सवाब नहीं मिलेगा वुजू का। तो ये जितनी सुन्नतें हैं इन सब में नीयत का एतबार है, हमें पता चल जाएगा कि ये सुन्नत है। तो नंबर 10, हाथों और पैरों को धोते वक्त उंगलियों का खिलाल करना। नंबर 11, एक बार तमाम सर का मसाह करना। बाज़ी लोग थोड़ा सा हाथ फेरते हैं, वो फर्ज अदा होता है, सुन्नत अदा नहीं होती। तो एक बार तमाम सर का मसाह करना। नंबर 12, सर के मसाह के साथ कानों का मसाह करना। अब हम कानों का मसाह भी करते ही हैं इस तरह करके। नंबर 13, यहां पर आमतौर पर हम ध्यान नहीं देते कि आज़ाए वुजू को मल मल कर धोना। हम लोग आमतौर पर सर्दियों में बहुत मसला होता है, या जिसके जिनके पांव खुश्क होते हैं उनके लिए मसला होता है, उनको मल मल के धोना चाहिए। नंबर 14, पे दर पे वुजू करना। नंबर 14, पे दर पे वुजू करना, मतलब ये जो तरतीब बताई है उस इस अंदाज से नहीं कि एक हाथ धो लिया अब बातों में लगे हुए, बातें करते करते अब थोड़ी देर के बाद धो रहे हैं, तो वुजू तो हो जाएगा लेकिन सुन्नत अदा नहीं होगी। नंबर 15, तरतीब वार वुजू करना, जो तरतीब सुन्नत के मुताबिक है। और अब कोई शख्स पहले अपने हाथ धो लेता है, फिर अपने पांव धोता है, फिर सर का मसाज करता है, फिर कुल्ली करता है, तो वुजू तो हो जाएगा लेकिन ये सुन्नत उसकी रह जाएगी। तरतीब वार वुजू करना। नंबर 16, दाहिनी तरफ से, यानी दाएं तरफ से, दाहिनी तरफ से, जिसका हवाले से फरमाते हैं, मैं कहता हूँ सीधा ताकि सबको समझ में आ जाए, दाहिनी तरफ से पहले धोना, यानी अगर हाथ धोना है तो पहले बाएं हाथ धो लिया फिर दाएं हाथ धोया तो सुन्नत अदा नहीं होगी। नंबर 17, सर के अगले हिस्से से मसाज शुरू करना। सर के यानी सामने की तरफ से, या पेशानी के बाल होते हैं यहां से, सर के अगले हिस्से से मसाज शुरू करना। तो ये 17 सुन्नतें हो गई। हकीम उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है आदाबुल माशरत, इससे पढ़कर सुनाया जा रहा है। ये चल रहे हैं आदाब शेख। नंबर 6, शेख की तालीम पर जरा चूर व चरा ना करे वरना महरूम रहेगा। शेख की तालीम होते हुए दूसरी तालीम की तरफ तवज्जो मुजिर है। शेख की तालीम होते हुए दूसरी तालीम की तरफ तवज्जो मुजिर है। یعنی اگر شیخ نے ایک چیز بتا دی ہے تو اب دوسرے بزرگوں کے یہاں دیکھنا کہ ان کے یہاں اس طرح ہوتا ہے اور یہاں پر اس طرح معاملہ ہوتا ہے وہ زیادہ میرے لیے مناسب رہے گا تو یہ مضر ہے، لیکن اس کا نقصان پتا نہیں چلتا، اس کا نقصان بعد میں پتا چلتا ہے۔ شیخ کی تعلیم ہوتے ہوئے دوسری تعلیم کی طرف توجہ مضر ہے۔ ہاں، تعظیم و ادب و اعتقاد سب شیوخ کا ضروری ہے۔ ہاں، تعظیم و ادب و اعتقاد تمام و اعتقاد سب شیوخ کا ضروری ہے۔ نمبر 7، شیخ کے ساتھ جس قدر عقیدت کم ہوگی اسی قدر نفع کم ہوگا۔ شیخ کے ساتھ جس قدر عقیدت کم ہوگی اسی قدر نفع کم ہوگا۔ نمبر 8، جس سے اعتقاد ہو اس کے سامنے شیر نہیں پڑا کرتے، جس سے اعتقاد ہو اس کے سامنے شیر نہیں پڑا کرتے، لیکن اگر شیخ خود ہی حکم دے رہے ہیں کہ آپ اشعار سنائیں یا آپ اشعار کہہ لیں تو یہ بے ادبی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت والا نے فرمایا کہ اشعار میں خط میں بڑے بڑے اشعار بھی نہیں لکھنا چاہیے، ہاں اگر دل کا کوئی خاص کیفیت ہو وہ الگ بات ہے، ورنہ خامہ خواہ کیفیت کوئی بھی نہیں ہے اس طرح اشعار نہیں کہنے لکھنے چاہیے۔ جس سے اعتقاد ہو اس کے سامنے شعر نہیں پڑھا کرتے۔ نمبر 9، جس کو اپنے سے بڑا سمجھے اس کے ساتھ عبارت آرائی کرنا ادب کے خلاف ہے۔ جس کو اپنے سے بڑا سمجھے اس کے ساتھ عبارت آرائی کرنا ادب کے خلاف ہے۔ نمبر 10، جس کو آدمی بڑا سمجھے وہ واقع میں بڑا نہ ہو اس کے لکھے ہوئے پرچے پر جواب لکھنا خلاف تہذیب و خلاف ادب ہے۔ جس کو آدمی بڑا سمجھے گو وہ واقع میں بڑا نہ ہو اس کے لکھے ہوئے پرچے پر جواب لکھنا خلاف تہذیب و خلاف ادب ہے۔ جو بات بتائی تھی وہ آگے آ گئی اتفاقاً، تو وہ بھی پڑھ لیتا ہوں۔ نمبر 11، بزرگوں کو جو خطوط لکھے جائیں ان میں اشعار کا لکھنا میں خلاف ادب سمجھتا ہوں، ہاں بطور جوش نکل جائے تو دوسری بات ہے۔ ہاں بطور جوش نکل جائے تو دوسری بات ہے، قصدن ایسا کرنے کا حاصل یہ ہے کہ اشعار سے متاثر کر کے کام نکالنا چاہتا ہے، نیز اپنی لیاقت کا اظہار ہے۔ طالب کا کوئی فعل معلم کے ساتھ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ سر صاحب اشعار
اللہ، حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار نیو یارک سے کراچی واپس آتے ہوئے دمشق ایئرپورٹ پر 1 نومبر 1994 کو ہوئے۔ سب کہے ماشاء اللہ۔ یہ جو اشعار میں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ میرے پیر و مرشد مربی و محبوبی حضرت اقدس حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ سب کہے ماشاء اللہ۔ حضرت کے بیٹے کا شہزادے کا حکم حضرت والا کے حکم۔ خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے، خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے گئے، خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے گئے، اس کے نور قلب سے شمسوں کمر شرمائے گئے اس کے نور قلب سے, شمسوں کمر شرمائے گئے اس کے دل میں جب لگے رائے گئے, اس کے جلووں کی تجلی دل میں جب لگے رائے گئے, سارے عالم کا تماشا, سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے گئے, سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے گئے, آگ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے گئے, آگ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے گئے, بس اکیلا جائے گئے, بس اکیلا جائے گئے اور سب ذرا رہ جائے گئے, بس اکیلا جائے گئے اور سب ذرا رہ جائے گئے, لا الہ الا مقدم کلمہ توحید میں, لا الہ الا مقدم کلمہ توحید میں, غیر حق جب جائے گئے, غیر حق جب جائے گئے تب دل میں حق آ جائے گئے, غیر حق جب جائے گئے تب دل میں حق آ جائے گئے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کیا لگتا ہے, سارے عالم میں یہی اختر کی گئے آگ و فغا, سارے عالم میں یہی اختر کی گئے آگ و فغا, چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے گئے, چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے گئے, سارے عالم میں یہی اختر کی گئے آگ و فغا, سارے عالم میں یہی اختر کی گئے آگ و فغا, چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے گئے, چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے گئے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ آواز ہے لا زوال سلطنت, کہ حضرت والد صاحب کی غیر موجودگی میں شروع کیا تھا, دو دفعہ سے پہلے پڑھا جا چکا ہے. آگے میں عرض کرتا ہوں کہ گناہوں پر اصرار کی شرعی تعریف, جو آیت حضرت والا بار بار پڑھتے تھے, حضرت والد صاحب نے کئی مرتبہ اس پر بیان کیا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ آخر تک. اس کے بعد جو جملہ ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم, کہ اللہ کے جو عاشق ہیں جب وہ والذین اذا فعلوا فاحشة, جب وہ کوئی مخلوق کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں, ذکر اللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور حضرت والا نے اس کی تفسیر میں فرمایا, یہاں سے مراد یہ ذکر نہیں ہے کہ تسبیح لے کر شروع ہو گئے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی وعیدوں سے ڈرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے جمال کو یاد کرتے ہیں اور پھر گناہ کرتے ہوئے شرما جاتے ہیں. اس پر تفصیل کے ساتھ عرض کیا جا چکا ہے. فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. آگے حضرت والا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون, اور وہ لوگ مراد اللہ تعالیٰ کے جو عاشق ہیں جن کی نشانیاں یا بیان کی گئی ہیں, اور وہ لوگ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. اور اصرار کا ترجمہ وہ نہیں ہے جو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر دوبارہ خطا ہو گئی تو سمجھتے ہیں کہ بس میں مردود ہو گیا, دوستوں، خطاؤں کا بار بار ہونا مردودیت کی علامت نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت کے الفاظ نقل کر رہے ہیں، گویا اس آیت کی تفسیر فرما رہے ہیں کہ ما اصر من استغفر ولو عاد فی الیوم سبعین مرتن، کہ جو استغفار و توبہ کر لیتا ہے اگرچہ اس سے پھر 70 دفعہ گناہ ہو جائے تو وہ اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں ہوتا، بشرطے کہ توبہ کرتے وقت آئندہ گناہ سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگانے کا پکا ارادہ ہو کہ یا اللہ میں جان دے دوں گا مگر گناہ کر کے آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ اگر توبہ کرتے وقت ہی اگر توبہ توڑنے کا ارادہ ہے تو یہ توبہ نہیں ہے، توبہ کرتے وقت ہی ارادہ ہے کہ میں ابھی جا کر حرام کا مال کماؤں گا، میں ابھی جا کر ملاوٹ کروں گا، سود لوں گا، فلم دیکھوں گا، گانا سنوں گا، لڑکیوں سے بات چیت کروں گا، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ لیکن بس توبہ کرتے وقت یہ ارادہ ہو کہ میں اب گناہ نہیں کروں گا، حضرت والا نے فرمایا چاہے اس بات کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو کہ مجھ سے دوبارہ گناہ ہو جائے گا، فرمایا کہ ارادہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے دل میں یہ خوف ہو کہ مجھ سے توبہ ٹوٹ جائے گی، بس ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آئندہ گناہ سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا دینے کا پکا ارادہ ہو کہ یا اللہ میں جان دے دوں گا مگر گناہ کر کے آپ کو ناراض نہیں کروں گا، اور اللہ والوں سے گناہوں کو چھوڑنے کی تدبیر بھی پوچھتا ہے، اپنی اصلاح کے لیے فکر مند رہتا ہے کہ ہماری کوئی سانس گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں نہ گزرے۔ اس کے باوجود اگر کبھی سال 6 مہینے میں کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے پھر سے کمر باندھ لے، نسیم جاگو کمر کو باندھو، نسیم جاگو کمر کو باندھو، اٹھاؤ بستر سحر ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت والا کے فغان رومی میں ایک شعر لکھا ہے، توبہ بے وزیر امبار دیگر، تاب بندم بہر توبہ صد کمر، کہ اے اللہ اس بار مجھے معاف کر دیجئے۔ فرمایا کہ اب میں 100 کمر باندھ کر آپ کو ناراض نہیں کروں گا، حضرت والا فرمایا محاورہ ہے کہ میں کمر کس لوں گا لیکن اے اللہ آپ کو ناراض نہیں کروں گا، اور اگر خطا ہو گئی تو پھر فوراً توبہ کر لیں۔ تو اصرار کی تفسیر بتا دی تاکہ لوگ اصرار کے اردو معنی نہ سمجھ لیں، یعنی ضد کرنا، بار بار کرنا۔ یہاں اصرار کے لوگوں بھی معنی مراد نہیں ہے، اسرہ کا اردو مطلب نہ سمجھ لینا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اصرار شرعی کی تفسیر بیان کرتے ہیں، الاصرار الشرعی الاقامۃ علی القبیح بدون الاستغفار والرجوع بالتوبہ، جو توبہ و استغفار کیے بغیر گناہ پر قائم رہے، گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہو، توبہ ہی نہ کرتا ہو، یہ ہے گناہوں پر اصرار کرنے والا۔ وغیرہ اگر کسی سے بار بار گناہ ہو رہا ہے لیکن وہ توبہ بھی کر رہا ہے تو وہ اصرار کرنے والا نہیں ہے، جیسے پیچھے حدیث شریف گزری ہے کہ جو استغفار و توبہ کر لیتا ہے اگرچہ اس سے پھر 70 دفعہ گناہ ہو جائے تو وہ اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں ہوتا۔ تو اصرار کہتے ہیں جو توبہ و استغفار کیے بغیر گناہ پر قائم رہے، گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہو، توبہ ہی نہ کرتا ہو، یہ ہے گناہوں پر اصرار کرنے والا۔ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، یا وهم یعلمون کیوں نازل فرمایا؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وهم یعلمون حال ہے، یہاں ایک لفظ پوشیدہ یعنی محذوف ہے، وهم یعلمون قبح فعلهم، یعنی جو اپنے گناہوں کے عذاب اور وبال کو جانتے ہوئے ان برے اعمال سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اگر اللہ ناراض ہو جائے تو کہیں چین نہیں ملتا۔ نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اثرات، ایک بزرگ فرماتے ہیں جب اللہ کے حق میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو میری بیوی بھی نافرمان ہو جاتی ہے، میرے بچے بھی نافرمان ہو جاتے ہیں، میرا گھوڑا بھی نافرمان ہو جاتا ہے، جس سے خدا ناراض ہوتا ہے وہ دنیا میں کہیں چین نہیں پا سکتا، اور جس نے اللہ کو راضی کر لیا تو ساری کائنات اس کے چین کو چھین نہیں سکتی، چاہے وہ کانٹوں میں لیٹا ہوا ہو، مگر دل کی بہار کو کانٹے بھی نہیں چھین سکتے۔ حضرت والا فرما رہے ہیں میرا شعر ہے، صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال، صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال، جیسے گنچا گرے خاروں میں چٹک لیتا ہے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ جب اولاد جب نیک والد جب نیک ہو تو پھر اس کی تقویٰ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کے لیے بھی آسانیاں کر دیتے ہیں، اور اس کی جو تمنا ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اب والدین کوئی کہے کہ ہم تو نیک ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہماری والد ہماری اولاد نافرمان ہے, تو فرمایا اس میں کوئی اور اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہوں گی, وگرنہ حضرت نوح علیہ السلام تو پیغمبر تھے لیکن ان کے بیٹے آخر تک کافر رہے. بارہویں سپارے میں آتا ہے کہ ابا کہہ رہے حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹا چلو سیلاب بڑا پانی کا سیلاب آنے والا ہے جہاں سے بھاگو, کہ نہیں بیٹا ابا میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. قال صحابی الى جبل یعصمونی من الماء, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا وہ مجھے بچا لے گا. حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں قال لا عاصم اليوم الا من رحم, اے بیٹا آج کے دن کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, دونوں کے درمیان موج پانی کی حائل ہو گئی اور بیٹا غرق ہو گیا. باپ کی کیا حالت ہوئی ہوگی, نبی حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں لیکن بیٹا آخر وقت تک ایمان نہیں لایا. خاصان خدا گناہوں پر اصرار کیوں نہیں کرتے, خاصان خدا گناہ پر اصرار کیوں نہیں کرتے, اگر کلیاں کانٹوں میں کھل سکتی ہیں سکرا سکتی ہیں تو وہ دل جو اللہ کو راضی کیے ہوئے ہیں غموں میں بھی اللہ اس کو تبسم کا مقام دے سکتا ہے. تو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہم یعلمون حال ہے فعن الحال قد یجیء فی ما رض تعلیلی, کہ اللہ نے یہاں علت بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ گناہوں پر اس لیے قائم نہیں رہتے کہ میری ناراضگی اور میرے غضب سے بہت ڈرتے ہیں, گو کبھی نفس سے مغلوب ہو جاتے ہیں لیکن گناہ کے بعد ان پر ندامت طاری ہو جاتی ہے, خون کے آنسوؤں سے روتے ہیں کیونکہ ان کو یقین ہے کہ اگر میرا اللہ ناراض ہو گیا تو میرا ٹھکانہ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے, کیونکہ ان کو یقین ہے کہ اگر میرا اللہ ناراض ہو گیا تو میرا ٹھکانہ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے, پھر نہ بیوی مجھے چین دے سکتی ہے نہ بچے چین دے سکتے ہیں, اگر کینسر ہو جائے یا گردے میں پتھری پڑ جائے تو نہ بیوی یاد آتی ہے نہ بچے یاد آتے ہیں, بس اللہ ہی یاد آتا ہے. جب تک ہم لوگ چین سے ہیں اللہ کو کم یاد کرتے ہیں. حالانکہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے اذکروا اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدتی, کہ سکھ اور عیش میں اللہ کو یاد کرو وہ دکھ میں تمہیں یاد رکھے گا, سکھ اور عیش میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو وہ دکھ میں تمہیں یاد رکھے گا, تمہاری ہر آہ فوراً قبول ہو جائے گی. آہ پر مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا, میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان, میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان, اے میری آہ بے نوا تو نے تو کمال کر دیا, اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے. ایک بزرگ نے مسجد میں 1.5 گھنٹے ذکر کیا, ان کے یہاں مہمان آیا ہوا تھا, اس کو جلدی چائے پینے کی عادت تھی, اس نے پوچھا کہ اتنی دیر سے مسجد میں کیا کر رہے تھے, بزرگ نے جواب دیا کہ اپنی روح کو ناشتہ کرا رہا تھا, یہ روحانی ناشتہ ہے, جسم میں روح نہ ہو تو چائے نہیں پی سکتے, اللہ کا نام روحانی غذا ہے, جو جسمانی تکلیفوں کو راحت سے بدل دیتا ہے. میرا شعر ہے ہر تلخی حیات و غم میں روزگار کو تیری مٹھا سے ذکر نے شیریں بنا دیا, ہر تلخی حیات و غم روزگار کو تیری مٹھا سے ذکر نے شیریں بنا دیا. گناہوں سے بچنے کا نسخہ, جب کوئی غم آئے چاہے بیوی بیمار ہو بچہ بیمار ہو دشمن ستا رہا ہو کوئی بھی غم آئے یہاں تک کہ گناہ سے بچنے کا غم بھی ہوتا ہے, برائی کی عادت نہیں چھوٹتی, تو دو رکعت صلاۃ الحاجات 3 دفعہ پڑھیے, اور 3 دفعہ اس لیے کہتا ہوں کہ 3 عربی میں جمع کے لیے آتا ہے, یعنی کثرت سے دعا کرنا ثابت ہو جائے. محدث عظیم اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی واپس آئی تو ان کی والدہ سے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قد رد اللہ علبنکی بصرہ بکثرت دعائی کی, اے امام بخاری کی والدہ تیرے بیٹے کی بینائی خدا نے واپس کر دی تیری کثرت دعا کی وجہ سے. فرمایا کہ والدین کو چاہیے اپنے اولاد کو بدعا نہ دیں بلکہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں, اور والدین کی دعا سے اللہ تعالیٰ اولاد کا کام بنا دیتے ہیں. والدین کی دعا سے اللہ تعالیٰ, فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہے تمہارے والدین تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں. فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ فرمایا اگر ان کو یاد ان کی خدمت کرو گے تو ان کی دعائیں ملے گی جنت ملے گی, اور اگر ان کو ناراض کرو گے تو ان کی بدعائیں ملیں گی جہنم ملے گی. تو اولاد کی دیکھیے, حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نابینا تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا کی اور بینائی کیسے لوٹائی؟ ان کی والدہ کی دعا کی وجہ سے. اے امام بخاری کی والدہ, تیرے بیٹے, غالباً امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ 800 لوگوں کو حدیثیں پڑھاتے تھے جن میں صحابہ بھی شامل تھے. فرماتے ہیں لیکن جاتے وقت اپنی والدہ سے دعائیں لے کر جاتے تھے, اپنی والدہ سے دعا لے کر جاتے تھے. ایک بزرگ تھے, ان کی والد صاحب یا والدہ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے کہا کہ اب سنبھل کے اب آپ رہیے گا, جو آپ کے لیے دعا کا جو در تھا وہ بند ہو گیا. تو یہ والدین کی دعا سے اللہ تعالیٰ اولاد کا کام بنا دیتے ہیں. کہ اے امام بخاری کی والدہ, تیرے بیٹے کی بینائی خدا نے واپس کر دی تیری کثرت دعا کی وجہ سے, اور عربی میں 3 سے کم کو کثرت میں شمار نہیں کیا جاتا, لہذا روزانہ مختلف اوقات میں 3 دفعہ صلاۃ الحاجات پڑھیے اور 3 سے کم آنسو نہ بہائیے. لہذا روزانہ مختلف اوقات میں 3 دفعہ صلاۃ الحاجات پڑھیے اور 3 سے کم آنسو نہ بہائیے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جہاں رونے کا حکم آیا ہے وہاں آنسو کے لیے دمعون کا لفظ آیا ہے, اور کہیں دمعون آیا ہے, اور دمعون جمع ہے دمعون کی, تو عربی میں جب جمع استعمال ہوگا تو 3 سے کم نہیں ہوگا. لہذا کم از کم 3 آنسو تو بہا لو, اور اگر 3 آنسو بھی نہ نکلے تو پھر ابن ماجہ والی حدیث کا دامن پکڑنا پڑے گا, جس کے راوی حضرت صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جو 17 سال کی عمر میں ایمان لائے تھے, اور جن کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی, ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی, اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان. اور پھر یہ دعا فرمائی, اللہم صدر سہمہ و اجب دعوتہ, اے اللہ میرے سعد کے تیر کا نشانہ ٹھیک کر دے اور اس کی دعا کو ہمیشہ کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ میرے سعد کے تیر کا نشانہ ٹھیک کر دے اور اس کی دعا کو ہمیشہ کے لیے قبول کر لے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد العشرہ بھی ہیں اور آخر العشرہ بھی ہیں, یعنی عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں, اور ان کے انتقال کے بعد عشرہ مبشرہ میں کوئی دنیا میں باقی نہیں رہا. یہ اس حدیث کے راوی ہیں. اگر رونا نہ ہے تو رونے والوں کی شکل بنا لو, ابکو فعلم تبکو فتباکو, رو اگر رونا نہ ہے تو رونے والوں جیسی شکل بنا لو. جب میں عالم بننا شروع ہوا تھا تو اس وقت دھیان لگا ہوا تھا اس کا ترجمہ, یہ حضرت والا نے کہاں سے نکالا ہے ابکو فعلم تبکو فتباکو, مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا کہ رونے والوں جیسی شکل بنا لو. لیکن حدیث کی شروعات میں بھی یہ جملہ لکھا ہوا تھا, پھر عربی گرامر کی کتاب میں پڑھا کہ ابکو فعلم تبکو فتباکو, یہ تباکو باب تفاعل کا صیغہ ہے, اور باب تفاعل کی خاصیت یہ ہے کہ بتکلف یہ کام کرنا. پھر اس کی مثال لکھی ہوئی ہے, تمار رضا زید ان کہ زید بیمار ہو گیا, یعنی زید بیمار تھا نہیں, دکھاوے کے لیے بیمار ہو گیا. تو جس طرح وہ شخص بیمار نہیں, کوئی شخص بیمار نہیں ہوتا اور دکھاوے کے لیے بیمار ہو جاتا ہے, اسی طرح رونا نہ بھی ہے تب بھی دکھاوے کے لیے رونا شروع کر دو, اور یہ دکھاوا مخلوق کو نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو دکھاوے کے لیے, اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے رونے والوں جیسی شکل بنا لو. رہا یہ حدیث کے راوی ہے کہ اگر رونا نہ ہے تو رونے والوں کی شکل بنا لو. دوستوں میں تو اس کو بزرگوں کا قول سمجھتا تھا, لیکن جب ابن ماجہ کی یہ حدیث دیکھی تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ کم از کم 3 قطرہ آنسو تو نکل ہی آتے ہیں. ایک شاعر کہتا ہے, سنا ہے سنگ دل کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے, سنا ہے سنگ دل کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے, اگر سچ ہے تو دریا کیوں پہاڑوں سے نکلتے ہیں. سنا ہے سنگ دل کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے, اگر سچ ہے تو دریا کیوں پہاڑوں سے نکلتے ہیں. اگر آپ قیامت کے نقشے کا, دوزخ کی آگ کا اور قبر کا مراقبہ کریں گے تو انشاءاللہ آنسو نکل آئیں گے. لیکن حدیث نے رعایت کی ہے, اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت ہے کہ رونے والوں کی شکل بنا لو تو بھی کام بن جائے گا. شکل بنانے پر ایک واقعہ یاد آ گیا, ایک سپاہی تھا, اس کا حضرت والد صاحب علامہ برکاتہم کے ساتھ پرانے محلے میں ایک دفعہ نماز سے واپسی ہو رہی تھی ہلپارک کے محلے میں, تو وہاں ایک فقیر جو ہے وہ آواز بھیک مانگ رہا تھا اور مسلسل بولے جا رہا تھا. تو حضرت والد صاحب دامت برکاتہم یہ بات بتائی, فرمایا دیکھو چند پیسوں کے لیے یہ شخص کتنی محنتیں کر رہا ہے, کتنی جھوٹ بول رہا ہے, کیسے 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 جملے کہہ رہا ہے, تو آخر آدمی کا دل پگھل جاتا ہے, وہ دے دیتا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا رونے والوں جیسی شکل نہیں بنا سکتے. شکل بنانے میں ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک سپاہی تھا, اس کا انگریز آفیسر کپتان تھا, جو چھٹی دینے میں نہایت بخیل تھا. اس نے کپتان کے پاس جانے سے پہلے آنکھوں میں پیاس لگائی اور جعلی آنسو بہاتا ہوا اس کے پاس گیا, سر میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, اور پھر خوب آنسو بہائے. کپتان نے اس کے آنسو دیکھ کر اسے فوراً چھٹی دے دی. بعد میں خوب ہنسا کہ میں نے اپنے افسر کو بے وقوف بنا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ دوسرا ہے. یہاں پیاس لگا کر آنسو بہانے کی بھی ضرورت نہیں. اگر آنسو نہ آئے تو ان کی شان رحمت کو لینے کے لیے رونے والوں کی شکل بنا لو, انشاءاللہ اس سے ہی کام بن جائے گا. لہذا جب کبھی کوئی غم آئے, مثلا اصلاح نہ ہو رہی ہو, کوئی روحانی بیماری نہ جا رہی ہو, بچہ بیمار ہو یا خود بیمار ہو, غرض کوئی بھی پریشانی یا بیماری ہو, تو ڈاکٹر پر یا تدابیر پر زیادہ بھروسہ مت کرو. یہ پیالے ہیں, پیالوں سے کچھ نہیں ملے گا, پیالوں میں بھی کوئی اور دیتا ہے. صحت بھی اللہ کے یہاں سے ملے گی, تندرستی بھی وہاں سے ملے گی, دشمن بھی وہیں سے مغلوب ہوگا. لہذا جب کبھی کوئی دشمن ستائے تو سمجھ لو یہ ان کے ابھارے ہوئے ہیں. الف لام میم سپارے میں آتا ہے جادو کے بارے میں کہ لوگ کہتے ہیں جادو ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہم بغارین بہ من احد الا باذن اللہ, کہ یہ جادوگر ہیں, یہ کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. فرمایا یعنی جو بھی جیسا کہ کوئی آدمی ہے, اس کی موت لکھی ہوئی ہے کہ اس کی موت اس دن اس وقت پہ ہوگی, لیکن خدا نہ خاصہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی گولی لگ جاتی ہے تو لوگ تو اسی کو پکڑیں گے, لیکن اس کی موت اسی سے لکھی ہوئی تھی, یہ بہانہ بن گیا. تو ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی بیماری آتی ہے, کوئی تکلیف آتی ہے, وہ لکھی ہوئی ہے. اگر کسی نے جادو کر لیا تو اس نے اپنی آخرت برباد کی ہے, لیکن ہمارے اوپر وہ تکلیف لکھی ہوئی تھی کہ تکلیف آئے گی اس طریقے سے آئے گی. تو فرمایا کہ جو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ کیا یہ جن ہے, یہ سب چیزیں ہیں, کیسے پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش والوں کے لیے, اور کہیں نہیں ایسا ہو سکتا, کہیں اور یہ باتیں ہوتی نہیں. جس کو جو ہوتا ہے کہتے ہیں اثر ہے, جس کو کوئی بات ہوتی ہے جادو ہوا ہے, لیکن جب جادو بھی ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوا ہے. تو لہذا جب کبھی کوئی دشمن ستائے تو سمجھ لو یہ ان کے ابھارے ہوئے ہیں. بھلا ان کا منہ تھا میرے منہ کا آتے, یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں. لہذا جب ان کو راضی کر لو گے تو ہماری نالائکی اور گناہوں کے کتے بن کے سبب دشمنوں کے جو شیر ہم پر مسلط کیے گئے تھے وہ ہٹا لیے جائیں گے. مولانا رومی کی دعا ہے کہ اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں کہ اے خدا, مجھ سے تو کتا بن ہو گیا, بد نظری ہو گئی, گناہ ہو گئے, لیکن آپ ہم پر رحم فرمائیے, ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور اپنے شیر کو ہماری پیٹ پر سے ہٹا دیجئے. انشاءاللہ استغفار اور دعا کی برکت سے وہ دشمن کو نرم کر دیں گے. جو شیروں کو مسلط کرنا جانتے ہیں وہ بھگانا بھی جانتے ہیں, جو شیروں کو مسلط کرنا جانتے ہیں وہ بھگانا بھی جانتے ہیں, بلکہ انہیں مسخر کر کے آپ کا غلام بھی بنا سکتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ افریقہ کے جنگلوں میں جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پہنچے تو وہاں پر درندے, شیر وغیرہ سب موجود تھے. تو انہوں نے اعلان کیا کہ نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتحلوا عنا فمن وجدناه بعده قتلناه. اے درندوں, اے جانوروں سن لو, ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں, یہاں سے نکل جاؤ, اگر اس کے بعد ہم نے کسی کو دیکھا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے. کتابوں میں لکھا ہے کہ تاریخ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ جتنے درندے جتنے جانور تھے سب نے جنگل خالی کر دیا اور صحابہ نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا. تو حضرت والا فرما رہے ہیں جو شیروں کو مسلط کرنا جانتے ہیں وہ بھگانا بھی جانتے ہیں, بلکہ انہیں مسخر کر کے آپ کا غلام بھی بنا سکتے ہیں. اب دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ, سب سے پہلے اختر محتاج ہیں, اس مجلس میں میرے بزرگ بھی موجود ہیں, حکیم الامت کو دیکھے ہوئے لوگ بھی ہیں. یہ غالباً 1986 کا واز ہے. یہ 19 اکتوبر 1986 جامع اشرفیہ لاہور. تو حکیم الامت کے دیکھے ہوئے لوگ ہیں. میں ان سے اور سارے صالحین سے عرض کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ محتاج اختر ہے. دعا کیجئے یا اللہ جو کہ اس مقرر نے اس پر جو کہ اس مقرر نے کہا اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. یہ مجلس سیانت المسلمین حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کی ہوئی ہے. اس کی برکت سے آج یہاں پورے ملک سے لوگ آئے ہوئے ہیں. یا اللہ اس مبارک مجلس کو قبول فرما لے اور حکیم الامت کے نام کی نسبت کے صدقے میں ہم سب کو صاحب نسبت بنا دے اور نہایت اقوا نسبت عطا فرما دے. ہم اللہ سے کم نسبت کیوں مانگیں, کم پر کیوں راضی رہیں؟ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اپنے رب کی شان کریمی پر نظر رکھ کر مانگتے ہیں. اور ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ کریم اس ذات کو کہتے ہیں الذی یعطی بدون الاستحقاق, جو نالائقوں پر فضل کر دے. اے خدا ہم قسم کھا سکتے ہیں کہ ہم نالائق ہیں, نا اہل ہیں, لیکن ہمارے سینوں میں جو دل ہے آپ اس سے پیار کر کے اپنا بنا لیں. جب آپ ہمارے دل کو اپنا بنا لیں گے تو غالب خود بخود آپ کا ہو جائے گا. جب بادشاہ آپ کا ہوگا تو جسم جو رعایا ہے یہ خود ہی آپ کا ہو جائے گا. بس آپ ہمارے دلوں کو اپنی ولایت کے لیے, اپنی محبت کے لیے منتخب فرما لیں. اپنی شان رحیمی کے صدقے ہم سے سب گناہوں کو چھڑوا دیجئے, تمام گناہوں سے توبہ صادقہ نصیب فرمائیے, استقامت علی الدین نصیب فرمائیے, اور آپ نے اپنے اولیاء کے صدیقین کے سینوں میں اپنی محبت کا جو درد اور اپنی نسبت اور اپنے تعلق کی جو دولت عطا فرمائی ہے وہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے عطا فرما دیجئے. آخر میں اختر آپ سے وہ دعا مانگتا ہے جو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سکھائی تھی کہ جب دعا مانگتے مانگتے تھک جاؤ تو خدا سے یہ کہہ دو کہ اے خدا ہم مانگتے مانگتے تھک گئے, اب بغیر مانگے اپنی رحمت سے ہمیں سرفراز فرما دیجئے. آپ کا نام بہت بڑا ہے, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہم پر کرم فرما دیجئے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استاد والد صاحب نے فرمایا تھا کہ 10 بجے تک مجلس کو جاری رکھیں, تو اس میں دو خاص مضمون ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں. تب تک میں نے عرض کیا کہ والذین, قرآن حضرت والا نے فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشة, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جب وہ کسی پر ان سے ظلم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر, او ظلموا انفسهم, یا گناہ کر لیتے ہیں, ذکر اللہ, تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. تو حضرت والا فرما رہے ہیں کہ یہاں ذکر اللہ سے کیا مراد ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تفسیر بیان کی ہے وہ میں پڑھتا ہوں. مذکورہ آیت میں ذکر اللہ کی تفسیر, تو میں عرض کر رہا تھا کہ اذا فعلوا فاحشة سے مراد ہے جس سے مخلوق کے حقوق میں غفلت ہو جائے, اور جس نے اللہ کے حقوق میں کوتاہی کی تو ظلموا انفسهم, اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر اللہ سے وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, یعنی اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو یہاں ذکر سے کیا مراد ہے؟ جس سے مخلوق کے حقوق میں کوتاہی ہوئی, مثلا کسی کی گھڑی چرا لی, کسی کو گھونسا مار دیا, کسی کو گالی دے دی, تو اب صرف ذکر و تسبیح سے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن میں اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ جس نے مخلوق کے حقوق میں کوتاہی کی, مثلا کسی کی گھڑی چرائی ہے تو اس کی گھڑی واپس کر دے, جس کو ہاتھ یا زبان سے ایذا پہنچائی اس سے معافی مانگے, بیوی کو کچھ کہہ دیا تو اس سے معذرت کر کے معاف کر دو مجھ سے خطا ہو گئی, اس کو خوش کر دو, رس ملائی یا گلاب جامن اس کے منہ میں ڈال دو, معافی مانگنے میں شرماؤ مت, اسے سینے سے لگا کر کہو مجھے معاف کر دو, میں نے تمہارا دل دکھایا ہے, اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا, اور اللہ کے حقوق میں کوتاہی ہوئی, مثلا بد نظری کی, تو بد نظری کی معافی کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس سے جا کر معافی مانگو کل میں تمہیں بری نظر سے دیکھ رہا تھا مجھے معاف کر دو, یہ حقوق اللہ ہیں, اس کی صرف اللہ سے معافی مانگو, توبہ و استغفار کرو. ذکر اللہ کی 5 تفسیر. اس لیے یہاں ذکر اللہ کی 5 تفسیریں ہیں. پہلی تفسیر ہے ذکر عظمتہ و وعیدہ, جب اللہ کے خاص بندوں سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اللہ کی عظمت اور اس کی وعید کو یاد کرتے ہیں. دوسری تفسیر ہے ذکر عرض علیہ, کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی پیشی کو یاد کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تم جس کوٹھری میں چھپ کر گناہ کر رہے تھے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ میں وہاں بھی تھا. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ جس شہر میں بس اسٹاپر سے گزر رہے تھے تم لڑکوں کے لڑکیوں کے اسکولوں کے سامنے کھڑے ہو کر جو بدنگاہی کر رہے تھے تو تمہارا تقلب فی البلاد شہروں میں چلنا پھرنا بھی خدا دیکھ رہا تھا. اور مسواکم جب تم اپنی قیام گاہوں میں چھپ کر گناہ کر رہے تھے تو بھی خدا تمہیں دیکھ رہا تھا. تیسری تفسیر ہے ذکر سوالہ بذنبہم یوم القیامہ ان پر اللہ تعالیٰ کے سوالات کا خوف طاری ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ دنیا میں کیا کیا اعمال کیے. چوتھی تفسیر ہے ذکر جلالہ فہابو اللہ تعالیٰ کے جلال و عظمت کو یاد کرتے ہیں اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں. پانچویں تفسیر ہے ذکر جمالہ فاستحیوا اللہ تعالیٰ کے جمال کو یاد کرتے ہیں اور شرمندہ ہو جاتے ہیں. جو حوروں کا خالق ہے وہ خود کیسا ہوگا. حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ ساری دنیا کو جس رب نے حسن بخش دیا جس رب نے ساری دنیا کو خوبصورت بنا دیا تو وہ اللہ تعالیٰ خود کتنا جمال والا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے جمال کو یاد کرتے ہیں اور شرما جاتے ہیں. اور فرزت والا سے سنا اور اصلی شرم کیا ہے کہ ان مولا کا لا یرا کا عیسو نہا کا کہ تمہارا مولا تمہارا پالنے والا تمہیں ایک ذرہ اپنی نافرمانی میں نہ دیکھے. جو حسینوں کو حسن کی بھیک دیتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا. اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا کہ جس کو دیکھنے کے بعد حوریں بھی یاد نہ رہیں گی بلکہ حوریں ہم پر فدا ہونے لگیں گی. جنت میں اللہ کا دیدار کر کے اور اللہ کے جلووں کو اپنے چہرے میں جذب کر کے جب ہم حوروں کے پاس جائیں گے تو وہ ہم پر فدا ہوں گی کہ آج تم کہاں سے اتنا حسن لے کر آئے ہو. جواب یہی ہوگا کہ جس نے تم کو حسن کی بھیک دی ہے ہم اسی بھیک دینے والے کے پاس سے آ رہے ہیں. تو ایک مضمون تو پہلا مضمون میں نے عرض کیا دو خاص مضمون ہیں. ایک تو دوسرا مضمون ذاکر اور غافل گناہگار میں فرق کیا ہے. ذاکر اور غافل گناہگار میں کیا فرق ہے. یہاں ذکر اللہ کے بعد فاستغفروا کا ایک لطیف نقطہ یہ ہے کہ ذکر کی برکت سے حضوری نصیب ہوتی ہے اور حضوری کے بعد فوراً توبہ کی توفیق ہوتی ہے. اسی لیے حکیم الامت فرماتے ہیں جو لوگ اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اگر ان سے کبھی غلطی ہو جائے تو ان کو جلد توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں جو لوگ اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اگر ان سے کبھی غلطی ہو جائے تو ان کو جلد توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. کیونکہ جو روشنی میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں جب ان کا بلب فیوز ہوتا ہے تو فوراً پاور ہاؤس کو فون کرتے ہیں. اسی طرح اللہ والے گناہوں کی ظلمت کے عادی نہیں ہوتے لہٰذا ان سے اگر کبھی خطا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے رابطہ کر کے توبہ و استغفار کر کے اپنا نور بحال کرا لیتے ہیں. کسی نے حکیم الامت سے عرض کیا کہ حضرت غافل شخص سے بھی گناہ ہوتا ہے اللہ اللہ کرنے والوں سے بھی گناہ کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر ذاکر اور غافل میں کیا فرق ہوا. کسی نے حکیم الامت سے عرض کیا کہ حضرت غافل شخص سے بھی گناہ ہوتا ہے اور اللہ اللہ کرنے والوں سے بھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر ذاکر اور غافل میں کیا فرق ہوا. حضرت نے فرمایا غافل جو ذکر اللہ نہیں کرتا اس کے دل میں پہلے ہی سے اندھیرا ہوتا ہے. یہ جب بد نگاہی کرے گا تو اندھیروں پر اندھیرا چڑھ جائے گا. اس کو توبہ و استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کر کے گویا پاور ہاؤس فون کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی. اور جو ذکر کے چراغ جلائے ہوئے ہیں وہ روزانہ توبہ و استغفار کر کے اپنا نور بحال کرا لیتے ہیں. جو اللہ کا نام لیتا ہے اس سے جب بد نگاہی ہوگی اور اس کے دل کے نور کا بلب فیوز ہوگا دل میں اندھیرا آئے گا تو وہ اللہ کے پاور ہاؤس میں توبہ و استغفار کے آنسوؤں سے وائرلیس کرے گا کہ اے خدا دل میں اندھیرا آ گیا ہے جلدی سے دوبارہ روشنی بھیج دیجئے ہمارے گناہوں کے اندھیرے اپنی رحمت سے دور کر دیجئے. ذاکر کو گناہ سے پریشانی ہو جاتی ہے اور غافل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. ذاکر کو گناہ سے پریشانی ہو جاتی ہے اور غافل پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ذاکر اور غافل گناہ گار میں یہی فرق ہوتا ہے. اسی طرح گناہ کی لذت میں بھی فرق ہو جاتا ہے. اسی طرح بڑا عجیب مضمون ہے یہ. اسی طرح گناہ کی لذت میں بھی فرق ہو جاتا ہے. جو غفلت سے گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا پورا مزہ لیتا ہے یعنی انتہائی غفلت سے گناہ کرتا ہے اسی لیے اس کو گناہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. جو غفلت سے گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا پورا مزہ لیتا ہے، یعنی انتہائی غفلت سے گناہ کرتا ہے، اسی لیے اس کو گناہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، اور جب ذاکر سے گناہ ہوتا ہے تو دھڑکتے ہوئے دل سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کا استحضار ہوتا ہے، ہر وقت یہ خوف لگا رہتا ہے کہ اگر میرا اس گناہ کی حالت میں انتقال ہو گیا تو حدیث شریف میں تو آتا ہے جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا، تو میں تو اس گناہ کی حالت میں اٹھایا جاؤں گا، ہر وقت دل میں یہ خوف لگا رہے گا کہیں میرا اس حالت میں انتقال نہ ہو جائے، کیونکہ اس کو اللہ کا استحضار ہوتا ہے، ذکر کے نور کی برکت سے اس کا قلب اندھیرے کا عادی نہیں ہوتا، گناہ کرتے وقت اس کا دل گھبرائے سا رہتا ہے، لہذا گناہ کی لذت بھی ناقص ہو جاتی ہے اور ناقص مزے کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق جلد نصیب ہو جاتی ہے، جلد قابل واپسی ہوتا ہے، اور اگر غافل بہت دن تک غفلت سے گناہ کرتا رہے تو ناقابل واپسی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذکر اللہ کے بعد فاستغفروا لذنوبہم فرمایا کہ میرے ذکر کے بعد اگر تم کو استغفار کی توفیق نصیب ہو جائے تو سمجھو کہ تمہارا ذکر قبول ہے، میرے ذکر کے بعد اگر تم کو استغفار کی توفیق ہو جائے تو سمجھو کہ تمہارا ذکر قبول ہے، اگر تم ذکر خوب کرتے ہو لیکن گناہ نہیں چھوڑتے تو تمہارا ذکر کامل نہیں ہے، ذکر کامل اور مقبول کب ہوگا؟ ذکر اللہ کا مقام تمہیں کب نصیب ہوگا؟ جب تم فاستغفروا لذنوبہم کی مصداق ہوگے، یعنی اپنے گناہوں سے استغفار کرو گے، اور استغفار جب کامل ہوگا، جب ثم توبوا الیہ کی مصداق ہو کر آئندہ کے لیے عزم کرو گے، اب کبھی گناہ نہیں کریں گے، چاہے یہ عزم ہزاروں دفعہ ٹوٹ جائے، آپ ٹوٹنے کے ذمہ دار نہیں ہیں، توڑنے کے ذمہ دار ہیں، توبہ قصدن نہ توڑیں، ڈٹ کر مقابلہ کریں، حکیم الامت فرماتے ہیں گناہ کے تقاضے کے وقت پوری ہمت کرو کہ جان دے دیں گے مگر گناہ نہیں کریں گے، خود ہمت کرو، خدا سے ہمت کی دعا مانگو، اور خاصان خدا سے ہمت کی دعا کی درخواست کرتے رہو، انشاءاللہ سلوک طے ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اور حضرت والد صاحب کی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ لے جائے، عافیت کے ساتھ لے آئیں، مقبول عمرہ نصیب فرمائیں، اور ہماری دعاؤں کا بھی وہاں حصہ لگ جائے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ خوب وہاں پر کام لے لیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں شیخ کے فیض سے محروم نہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں اپنے شیخ کے فیض سے محروم نہ فرمائیے، اے اللہ جس طرح حضرت والد صاحب چاہتے ہیں ہم ویسا ہی بن جائیں، اے اللہ جس مقام پر وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اولیاء صدیقین کی آخری صلت تک پہنچے ہیں، اے اللہ وہاں تک ہمیں پہنچا دیجئے، اے اللہ عافیت کے ساتھ اب لے جائیے، عافیت کے ساتھ لے آئیے، اے اللہ عرب کی سرزمین پر خوب کام لے لیجئے، اے اللہ خوب کام لے لیجئے، اے اللہ ہمیں بھی ساتھ سفر کرنے کی توفیق عطا فرما لیجئے، اسباب بنا لیجئے، اے اللہ ہم اسباب کے محتاج ہیں، آپ محتاج نہیں ہیں، اے اللہ آپ اسباب کے محتاج نہیں ہیں، اے اللہ آسانی فرما لیجئے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما لیجئے، اے اللہ جن کو جو پریشانیاں ہیں، اے اللہ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرما لیجئے، اے اللہ میرے دادا بیمار ہیں ان کے لیے صحت کے دو، اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما لیجئے، جنہوں نے دعاؤں کا کہا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ جو امید وابستہ رکھتے ہیں، اے اللہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کی برکت سے ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما لیجیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ